السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام اور خواتین اسلام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جمع ہونا اور اس نسبت پر سننا، اس موضوع پر سننا، اس کا سنانا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی فکر کرنا اور آپ کے پیغام کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیغام کو دوسرے انسانوں تک منتقل کرنے کے جذبے سے اپنے آپ کو سرشار کرنا، اور دنیا کے جس کونے میں اور جس حصے میں مسلمان جائے اس کے عزم میں اس بات کا داخل ہونا کہ ہم خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں گے اور ساری انسانیت کو دوسرے انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے رسوم اور مختلف قسم کے عادتوں اور نفسانیت اور شیطانیت کی غلامیت سے آزاد کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، جن پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں، داخل کرنے کے عزائم کے ساتھ میں کام کرنا، یہ سب کام میرے دوستوں بہت مبارک ہوتے ہیں. ایک مسلمان کا یہ نصب العین ہوتا ہے، اس کے فرائض میں سے ہوتی ہے یہ بات، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اس لیے سیرت مبارکہ کے جلسے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ بہت سی برکات کا باعث ہوگا، خیر کا باعث ہوگا، اللہ اس کو قبول فرمائے. اپنے علاقوں میں اس طرح کی نشستوں کی بہتات ہے، بہت سننے کو ملتا ہے، بہت سنتے ہیں، بہت بیٹھتے ہیں، بہت سنایا جاتا ہے، بہت اٹینڈ کیا جاتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صرف نشستن گفتن و برخاستن و شنیدن، خالی سننا ہے، بولنا ہے، برخاست ہو جانا ہے. لیکن اب ان ملکوں میں آنے کے بعد میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان ملکوں میں اس ایسی نسبتوں پر بیٹھنا، سننا، کہنا اور ایسی مجلسوں کے اندر شریک ہونا یہ کتنا فائدہ مند ہوتا تھا، کیونکہ وہاں کے مسلمان میں آپ یہاں کے مسلمان میں بڑا فرق ملے گا. وہ فرق کس چیز کا ہے؟ آخر یہ جتنے بڑے بڑے عمروں کے یہاں حضرات موجود ہیں اور وہاں بزرگوں کی صورتوں کو دیکھے ہوئے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی قدروں سے واقف ہیں، اور یہ جو نئی نسل یہاں پہ بڑھ رہی ہے، پل رہی ہے، پھول رہی ہے، ان کے اندر جو دینی قدریں ہیں، معیارات ہیں، دین کے بارے میں احساس ہے، جذبات ہیں، اس کا انداز کیسا ہے آپ زمین آسمان کو فرق دونوں میں محسوس کرتے ہیں. یہ بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں میرے بزرگوں، اور اسی وجہ سے یہ بات ذہن میں آ رہی ہے. اسی وجہ سے ماشاءاللہ بعض نوجوانوں نے یہ سوچا کہ وہ اس قسم کے اجتماعات منعقد ہوتے رہنے چاہیے، ایسی مجلسیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک تذکرہ ہوتا رہے. امت مسلمہ حضور کے تذکرے پر ہمیشہ دل و جان سے قربان ہوتی ہے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ودیعت فرمائی ہوئی ہے، اور یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. بلکہ بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ودیعت ہے، اس کی تربیت نہیں ہوتی بس. اور مستثنا صرف وہ لوگ ہیں جو شقی ازلی ہیں، جن کو پہلے ہی سے گویا طے کر دیا گیا ہے، ازلی طور پر جو شقی شمار ہوتے ہیں ان کو تو ایکسپشن ہے، اور بقیہ یہ ہے کہ ہر ایک کے دل کے اندر ودیعت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سب کے دل میں بدیعت ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ مستثنا ہے ان سے جو ہمیشہ کے شقی ہیں، اس کے باوجود ربوبیت کا انہوں نے اقرار نہیں کیا. ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. تھوڑے دن پہلے میں شہاب نامہ پڑھ رہا تھا حضرت اللہ شہاب کا، بہت سے لوگ واقف ہیں ان سے. ایک بات انہوں نے عجیب لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں بچپن میں 10-11 سال کی عمر کا تھا، میرا ایک ہندو دوست تھا، اس کی عادت تھی مذاق کرنے کی، وہ مذاق اڑاتا تھا. کوئی نماز پڑھ رہا تو مذاق اڑا رہا، کوئی اذان دے رہا تو مذاق اڑا رہا، کوئی قرآن پڑھ رہا تو مذاق اڑا رہا، کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو مذاق اڑا رہا ہے. مذہبی چیزوں کا بھی مذاق اڑاتا تھا، غیر مذہبی چیزوں کا بھی مذاق اڑاتا تھا. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل خبر نہیں تھی. 10-11 سال کا بچہ، میں نے کچھ سنا نہیں تھا کبھی. لیکن ایک مرتبہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کی، مذاق اڑایا، ایسے مذاق ہوں. کہتے مجھے کچھ یاد نہیں ہے، بس مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے پتھر اٹھایا اور اس کے منہ پہ مارا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے. آج تک مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیا چیز میرے اندر ہے تھی کہ جو میں سب کچھ تو برداشت کر گیا، لیکن یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو گئی. وہ میں نے پتھر اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا. یہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کا عشق ہے، اور یہ وہ ہیرا ہے کہ جس کی قیمت آخرت میں معلوم ہوگی. صرف یہ بات ہوتی ہے میرے دوستوں کہ اس ہیرے کو تراشنا خراشنا پڑتا ہے. ہیرے کی کان میں، ہیرے کی مائن میں ہیرے ہوتے ہیں، لیکن وہاں تھوڑی ہیرے کی کوئی قیمت لگتی ہے. ہیرا تو ہے ہی ہیرا، لیکن جب تک وہ جوہری کے ہاتھ میں نہیں آتا، اس کو تراشا نہیں جاتا، خاص انداز سے اس کو کاٹا نہیں جاتا. کوئی ترجمہ کرنے والے ہے نہیں، دیکھ لو ساتھی یا کسی مترجم ہے ادھر، کافی ہے. بہت اچھا شکریہ. جب اس کو تراشا خراشا جاتا ہے پھر اس کی قیمت لگتی ہے. ایسے میرے دوستو ان مذاکروں کے ذریعے سے مقصد یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو تھوڑا سا ہم جلا پہنچائیں، اس میں تھوڑا سا التحاب لائیں، شعلہ اس کو بنائیں، اس میں گرمی پہنچائیں. اور پہنچتی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کے تذکروں سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے، آپ کی سیرت مبارکہ کے مذاکروں سے ضرور فائدہ ہوتا ہے. ہمارے آج بزرگ ہیں قاری امیر حسن صاحب دامت برکاتہم، وہ فرماتے ہیں کہ تو آپ دین کی بات کرو اور حضور کی بات کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا فائدہ نہ ہو. صرف سننے اور سنانے والے میں اخلاص ہونا چاہیے، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو. اخلاص فاسدہ اگر نہیں ہے تو فائدہ ہونا یقینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں بڑا فائدہ ہے اور برکات بھی ہیں. پہلے زمانے میں اس کا بڑا رواج تھا کہ تعاون میں، وباؤں میں، آفتوں میں، مصیبتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جاتا تھا. اس سے مصیبتیں ٹل جاتی تھیں، اجتماعی آفتیں ٹل جاتی تھیں، انفرادی کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جس وقت پلیگ کا سلسلہ چل رہا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب. روزانہ 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 آدمی ایک ایک بستی میں مر رہے تھے، تو ان کو کچھ سجائے نہیں دیا. انہوں نے سوچا کہ کیا کریں، کیا تدبیر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے اور عام انسانوں سے اس مصیبت کو ختم کریں. اللہ کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لکھوں، ذکر مبارک لکھوں، آپ کی سیرت پر ایک کتاب لکھوں چھوٹی سی. چنانچہ مشہور کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، بڑی عمدہ کتاب ہے، بہت جامع کتاب ہے. چلو میں نے ادھر اس کا لکھنا شروع کیا اور اس کے اسباب لوگوں کو میں نے کہا کہ لوگ اپنے گھروں میں اور مسجدوں میں پڑھ کے سنایا کریں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے علاقے سے تعاون کو ختم فرما دیا. اسی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں اسی برکت ہے. اسی وجہ سے بڑا رواج تھا اس کا پہلے، پھر اس کے اندر بہت سے مسائل آنے شروع ہو گئے. کیونکہ جب کوئی چیز رواج میں آنے لگتی ہے اور بے احتیاطیاں ہوتی ہیں عوام سے، تو پھر جانا والا اس میں کبھی بیشی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، شریعت کی پابندی مرحوظ نہیں رہتی، تو پھر اس کے فتوے آ جاتے ہیں، پھر مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر دوسری شکلیں پیدا ہو گئی. ویسے میرے دوستو یہ ایک اپنی جگہ پر بات ہے کہ ایسے تمام قیود سے، ایسے ایسی بے اعتدالی والی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے گا, سنا جائے گا, سنایا جائے گا, جس پہلو سے بھی, کیونکہ آپ کا ذکر مبارک کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک نصیحت میں سنا کے ختم کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کے کمالات کا بیان کہ آپ ایک دو چار مقررین کو بلائیں گے اور وہ سنا دیں گے. عمریں گزر گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا بیان ختم نہیں ہوتا. نہ حسن رعایت دارت, نہ سادی را تفن پایا, بمیرت تشن مستقی و دریا ہم چنا باقی. آپ کے حسن کی کوئی انتہا نہیں ہے, سادی بیان نہیں کر سکتا, پیاسا پیتے پیتے مر جائے گا, دریا جو کا تم باقی رہے گا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہ حسن رعایت دارت, نہ سادی را تفن پایا, بمیرت تشن مستقی و دریا ہم چنا باقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تو حال ہے, آپ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اپنی بھلائی ہو جاتی ہے. آپ کا ذکر کوئی کیا کیا جا کر سکتا ہے میرے دوست؟ اتنے کمالات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے, ایسے اوصاف آپ کو دیے, اس کی وجہ سے شاعر نے کہا ہے بڑی عمدہ بات, ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے حضور کی کوئی تعریف نہیں کی, حضور کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کیا. ایک شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا, آپ کے اوصاف کا ذکر کرتے, آپ کے کمالات کا ذکر کرتے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو میں نے حضور کے تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کیا, بلکہ اپنی بات میں حضور کا ذکر لا کے اپنی بات کو قابل تعریف بنا لیا. ذکر مبارک کی وجہ سے میری بات قابل تعریف ہوئی کہ اس بات کے اندر وزن آ گیا, اس بات میں ایک نورانیت آ گئی, اس میں ایک قبولیت آ گئی. یہ مطلب ہے ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو میں نے اپنی بات میں کچھ حضور کا تو تذکرہ کیا نہیں, کیا کیا جا سکتا ہے, مگر یہ کہ آپ کا ذکر مبارک آ جانے کی وجہ سے ہماری بات اچھی ہو جاتی ہے. ایسے میرے دوستو ہماری نشستیں, ہماری مجلسیں, ہماری گیدرنگ, ہمارا ملنا جلنا دسیوں خرافات پر مشتمل ہوتا ہے, کتنی کمزوریاں بے اعتدالیاں اس میں ہوتی ہیں, لیکن ذکر مبارک کی وجہ سے میرے دوستو وہ برکت اس کے اندر آ جاتی, نورانیت آ جائے گی. آج ہماری نسلوں کو اس کی بہت سخت ضرورت ہے, یہاں کے جنریشن کو اس کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسے مجموع میں علماء کرام سے سننے کو ملتی ہیں جو سیکوینسی میں آدمی جا کے نہیں پڑھ سکتا, نہیں دیکھ سکتا, اس کے علم میں نہیں آتی وہ بات, بڑی عجیب عجیب چیزیں آ جاتی ہیں بیان میں. نبی مولانا قاری صاحب اثر کی بات ماشاء اللہ کتنی پیاری بات فرما رہے تھے, جتنا اثر اللہ پاک نے ان کی بات میں دیا ساتھی ہو رہے تھے. ظاہر ہے کہ کتاب پڑھنے کے دوران تو یہ چیزیں نہیں آتی نا, اس طرح کی بات سننے سنانے میں نہیں ملتی نا آدمی کو, یہ فائدے ہوتے ہیں اس سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے میرے دوستو آپ کی محبت میں اضافہ ہوا. آپ بولیں گے محبت ہے تو اس میں اضافے کی کیا بات ہے؟ ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی, انہوں نے جو تھرمامیٹر ہوتا ہے بخار دیکھنے کا, ٹیمپریچر دیکھنے کا, اس کے اندر زہری سے پارا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ پارا ہی بیٹھا ہوا ہے جو ہے, لیکن جب اس کو بغل میں رکھتے ہیں یا زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو پھر اس پارے کے اندر گرمی پیدا ہو کے وہ اوپر آتا ہے, اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بخار 101 ہے یا 102 ہے, کیا ہے, 102 ہے, 103 ہے, بخار ہے نہیں ہے. ہے تو وہ پہلے سے ہی رکھا ہوا, لیکن اس وقت وہ بخار کو نہیں بتا رہا, وہ ٹیمپریچر کو نہیں بتا رہا کہ بخار ہے کیا نہیں ہے, وہ اس وقت بتاتا ہے جب اس میں گرمی پہنچائی جاتی ہے, اسی سے پہچانا بھی جاتا ہے. ایسے میرے دوستو عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے امت مسلمہ, ہے وہ لیکن اس کی تربیت ہونا ہے تھوڑا سا, ہے وہ لیکن اس کو تھوڑا سا گرمی پہنچنا ہے. ظاہر ہے کہ گرمی کہاں سے آئے گی؟ گرمی والے ماحول سے گرمی آئے گی, گرمی والے حالات سے گرمی آئے گی, گرمی والے اعمال سے گرمی آئے گی. اور کتنی گرمی آنا بتائے؟ علماء نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, آپ کی عظمت میں اتنی گرمی آ جانا کہ حضور کی مخالفت کو سوچ نہ سکے بندہ, یہ فرض ہے, یہ اتنا درجہ فرض ہے. اور اللہ پاک کی بھی عظمت و محبت اتنی ہونا فرض ہے. اللہم انی اسئلک من خشیتک ما تحول بھی بینی و بین معاصیک, اتنی خشیت چاہیے کہ آپ کی میرے درمیان اور معاصی کے درمیان وہ حائل ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت اور اتنی عظمت اور اتنی چاہت ہر مسلمان, مرد کے, عورت کے, لڑکی کے, لڑکے کے, نوجوانوں کے سب کے دلوں میں آ جائے, اتنا ادب آ جائے کہ مخالفت نہ کر سکے بندہ. حضرت صحابہ کی جو امتیازی شان تھی وہ یہی تھی کہ وہ مخالفت نہیں کر سکتے. کہیں بھی آپ ایسے واقعات میں, اب نارمل حالات میں اور نامساعد حالات میں جب صحابہ کا بیان آپ دیکھیں گے, اس میں آپ کو یہ مضمون ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اطاعت کے بغیر چارہ نہیں تھا, حضور کی اطاعت کے بغیر چونکہ چارہ نہیں تھا اس لیے نہ چاہنے کے باوجود یہی کرنا پڑ سکتا تھا. ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات, محبت کا اتنا غلبہ تھا وہ یہ تصور سے ہی دور تھے کہ مخالفت ہو نہیں سکتی. اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معیار یہی مقرر فرمایا, من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری اطاعت نہیں کی وہ فقد ابا, وہ میرا منکر ہی ہے. جو مجھ پر ایمان لایا وہ جنت میں جائے گا, جو انکار کیا وہ نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا کہ قیل من ابا یا رسول اللہ, قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اتنی محبت چاہیے. اب یہ محبت اور عظمت میرے بھائیوں بزرگوں دلوں کے اندر آتی ہے محنت کرنے سے, دلوں میں آتی ہے حالات سننے سنانے سے, دلوں میں آتی ہے کمالات کا بار بار مذاکرہ کرنے سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے, خوبیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے, محاسن کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اخلاق کا تذکرہ کیا جاتا ہے, معجزات کا تذکرہ کیا جاتا ہے, تعلیمات کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کیونکہ آپ کے کمالات کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے اور اس کے شعبے بے شمار ہیں. علمی اعتبار سے الگ ہے, عملی اعتبار سے الگ ہے, اخلاق کے اعتبار سے الگ ہے, روحانی اعتبار سے الگ ہے, ظاہری اعتبار سے الگ ہے, کوئی ایک پہلو نہیں ہے. اور علمی لین کے اندر, انسانوں کی زندگی کے شعبوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم عطا فرمایا قیامت تک آنے والے انسانوں کو, جس جس لین میں دیا ہے, آپ ہر لین میں کسی بھی لین کے اندر جائیں گے وہ بات جو آپ نے اس سائڈ میں فرما دی ہے وہ آخری حرف ہے, اس شعبے میں جو آپ نے بات فرما دی وہ آخری حرف ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور قیامت تک نہیں کیا جا سکتا. موجودہ ہے وہ تھی تو جوامع الکریم, اس نے فرمایا کہ میں جوامع الکریم دیا گیا ہوں, جامع بات کرنے کی صفت میں دیا گیا ہوں کہ اس کو کوئی کاٹ نہیں سکے گا, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا, اس کو کوئی اوور ٹیک نہیں کر سکے گا, اور مختصر بات کے اندر پوری پوری بات. اور یہی میرے دوستو مذاکرہ کرنے سے غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جس مذہب سے جس دین سے واقف کرایا اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مکمل ہے. اور مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مکمل ہونے کو تو ہم سب سمجھتے ہیں, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, دین میں نے مکمل کر دیا, نعمت میں نے تمام کر دی, اس کا کیا مفہوم ہے؟ مفہوم میں تو بڑی وسعت ہے لیکن مختصر بات یہ ہے سلسلے میں, علماء نے فرمایا کہ مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں ہر اعتبار کے انسانوں میں, مردوں میں اور عورتوں میں اور واقعات میں اور حالات میں کوئی ایک جزئیہ, کوئی ایک بات ایسی نہیں مل سکتی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہبری نہ ہو کہ یہ کیسے کرنا, یہ کیا چیز ہے. اگر ایک بات بھی ایسی ہو تو نامکمل ہے. یجود اور لا یجود کے حکم کے بغیر کوئی ہو سکتی ہو تو نامکمل ہو جائے گی. کوئی ایک زندگی کے تمام شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ہدایت آپ کو نہیں ملی اگر کوئی کہے گا تو وہ نامکمل دین ہو جائے گا. علماء نے لکھا ہے بازار کا اس بات, فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ بعض جزئیات ذکر مذکور ہوتے ہیں اور بعض جزئیات مذکور نہیں ہوتے مگر اصول مذکور ہوتے ہیں, قاعدے مذکور ہوتے ہیں, اس میں سے اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے, منتخب کرنا پڑتا ہے, مگر ہر بات سے متعلق حکم لگ جائے گا. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو کرنا ہے, باقی چیزوں کے اندر ہم کو تھوڑا سا لبرل رہنا چاہیے, یہ تصور صحیح نہیں ہے. اس نے حضور کو پہچانے نہیں جس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا, اس نے حضور کو جانے ہی نہیں جس نے یہ بات کہہ دی. بھائی عقیدہ ہے دین میں, عقیدہ آدمی کے اچھے ہونے چاہیے, نمازوں کا آدمی کو پابند ہونا چاہیے, اخلاق آدمی کے اچھے ہونا چاہیے, شراب سے سود سے اس سے اس سے چوری سے بچنا چاہیے, آدمی کو بچنا چاہیے, اور بقیہ یہ کہ بہت اسٹیم نہیں ہونا چاہیے, بہت انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے, یہ کیا ہے؟ آدمی تھوڑا سا وہ رہے, کیا بولنا چاہ رہا ہے ایک مسلمان اس جملے سے, کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ بہت بڑی بات وہ بولنا چاہ رہا ہے, اس کو خود پتا نہیں کہ وہ کیا بک رہا ہے اپنے منہ سے, یہ بول کے کہتی بےعزتی کر رہا حضور کی شان میں, اس کو نہیں اندازہ ہو رہا ہے. ہم سے عمل نہیں ہو سکتا, ہم گنہگار ہیں, ہاتھ جوڑا کرو کہ ہم قصوروار ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم سے نہیں ہو سکتا. لیکن ایسی باتیں کبھی نہیں بولنا ہے. زندگی کا کون سا شعبہ ہے کہ جس کے اندر پرفیکٹ ہونا یہ تشدد سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ کون سا شعبہ ہے؟ مکان بن رہا ہے, عمارت بن رہی ہے ماشاء اللہ, یہ حال بن رہا ہے, مسجد بن رہی ہے, ارے بہت کلین نہیں ہونا چاہیے, لبرل ہونا, ایک پلر سیدھا رہنا, ایک تھوڑا ٹیڑھا رہنا. کوئی سوچا ہے کبھی ایسا؟ کوئی سوچتا ہے کبھی ایسا؟ لین سے ہمیشہ آپ نے ساری راڈ ایک ساتھ کی ڈالی ہوئی ہے, ایک سائڈ میں چھت پر, ایسا ایسا تو بھی ہوتا ہے. اتنا ایسا جو ہے نا انتہا پسندی کو آپ جا رہے ہیں بالکل اس کے اصول دار تو میں کہ ایک خط ادھر نہیں ہونا, ایک انچ ادھر نہیں ہونا, ایک سینٹی میٹر ادھر نہیں ہونا, ایک سینٹی میٹر ادھر, تو دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی, نہ تو یہ خراب ہو جائے گا, نہ تو وہ خراب ہو جائے گا. کبھی نہیں سوچتے ہم. اس میں پرفیکٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اصول سے کمپلیٹ ہونا, پوری ہونا. جتنے پروفیشنز ہیں, ڈاکٹری ہے, لائری ہے, اس کے اندر کیا سوچتے ہیں ہم؟ یہ سوچتے ہیں تو بھائی اتنا زیادہ آدمی کو نہیں ہونا چاہیے. دواخانے میں جاتے ہوئے کبھی آپ نے کہا ہے کہ اتنا اسٹریم نہیں ہونا چاہیے, کہ بھائی یہ کیا ہے, جراثیم لگ جائیں گے, وہ لگ جائیں گے, پیر اتر جوتے اتار کے جاؤ, ہاتھ میں گلوبل پہن کے جاؤ, ناک لگا کے جاؤ, آپ آپریشن تھیٹر کے اندر ایسا داخل نہیں ہو سکتے, چھوٹے بچوں کو لے کے نہیں جا سکتے, اتنا اسٹریم نہیں ہونا. بولے کبھی ہم بولتے ہیں کبھی ایسا؟ بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اس کو پسند کیا جاتا ہے. میرے دوستو, ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اور طریقہ ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر جتنا زیادہ آدمی نفاق بڑھتے, جتنا زیادہ ہپوکریسی دکھائے, وہ اتنا زیادہ آزاد, اتنا زیادہ روشن خیال. اچھی چیز نہیں ہے یہ, ہم نے سمجھا نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام روشن خیالی نہیں ہے, یہ تاریخ خیالی ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب الفاظ بدلے جائیں گے. بات کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوگا بندہ, لفظ کچھ اور کہہ رہا ہوگا. اور شیاطین جو ہے نا, زخرف القول کے ذریعے سے, زخرف القول کہتے ہیں بات کو کوٹیڈ کرنا, جیسے سونے کے اوپر, جیسے تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے, المونیم کے اوپر چاندی کا پانی چڑھا دیا جائے, یا یہ کہ تانبے کے اوپر سلور کا پانی چڑھا دیا جائے, تو جیسے ہوتا ہے اس کو زخرف کہتے ہیں. زخارف القول کے ذریعے سے وحی کرنا ایک دوسرے کو, اور ذہن بنانا, برین واش کرنا, دماغ سازی کرنا, آدمی کو مذہب سے ہٹانا, دین سے ہٹانا, قرآن سے ہٹانا, حدیث سے ہٹانا, یہ قیامت کے قریب بہت ہوگا. ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ فرمایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع ہر چیز میں, ظاہر میں اور باطن میں, اوصاف میں بھی, اخلاق میں بھی, کردار میں بھی, عقیدوں میں بھی, عبادات میں بھی, معاملات میں بھی, معاشرت میں بھی, تہذیب میں, کلچر میں, تمدن میں, سب میں ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. اس کے لیے آدمی کو ظاہر ہے کہ پلاننگ کرنی پڑے گی کہ آئے کیسے. ہم سب چاہتے ہیں یہ بات, لیکن بولنے والا بھی کرنا مشکل ہے, سننے والے بھی کرنا مشکل ہے, ماحول کچھ ایسا بنا ہوا ہے. مگر پہلے علم تو صحیح ہو جائے ہمارا. ہم تو اپنے علم کو گندا کیے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے علم کو بگاڑا ہوا ہے. جب علم صحیح ہوگا تو پھر اس کی پلاننگ بھی کی جا سکتی ہے, کہ بھائی 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے, کیسی کوششیں اور چینجیں کی جائیں جس کی وجہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں. اور میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس ملک کے اندر جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سچا تعلق پیدا کیا اور اس کا عمل کرنے کی اس نے کوشش کی, یاد رکھو قسمت اسی کی چمکنے والی ہے. اور اگر اس میں کوتاہی کی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشیں گے نہیں, اس کا مواخذہ ہونے والا ہے, اس کو پکڑا جائے گا, اس کو سزا دی جائے گی. دنیا میں بھیجا اس لیے جاتا ہے, پھیلایا اس لیے جاتا ہے مسلمانوں کو. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ جو مجدد الدعویٰ ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے, سنا کہ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں غیر اختیاری طور پر, اگر وہ اپنے اختیار سے نہیں گئے تو. اگر وہ اپنے اختیار سے نہیں گئے تو پوری دنیا میں غیر اختیاری طور پر ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے, کہ تم کو جانا ہی پڑے گا کیونکہ دین حق تمہارے پاس ہے, میرے حبیب کا طریقہ تمہارے پاس ہے, میرے حبیب کی امانت تمہارے پاس ہے, تم کو جانا پڑے گا امت مسلم، پوری انسانیت میں جانا پڑے گا، وہاں تم کو زندگی گزارنی پڑے گی، اچھی نیت سے نہیں جاؤ گے، مجبور بنا کے بھیج، جیسے ذہن کا آدمی ہے ویسے ذہن کے حالات اس پہ لا کے بھیج دیں گے، چلو ویسے ویسے دین کی خدمت سے نہیں جا سکتا تو ڈائریکٹ کی خدمت سے تو جا سکتا ہے نا، چلو پہنچا دو، وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے اسباب بناتے ہیں، پھر ایسے وسائل میسر کرتے ہیں، پھر ایسے حالات اس کے اطراف میں آتے ہیں، پھر وہ دین کی طرف آہستہ آہستہ متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ دین کی ایک فکر اور دین کے بارے میں ایک شعور پوری امت مسلمہ میں جاگ رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ میں ایک دین کی طرف رجوع اور توجہ ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، آپ کی تعلیمات کا یہ حصہ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے تو لوگ بچنا شروع ہو جائیں گے، تو الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے تو لوگ بچنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو جتنا فتنوں سے متاثر ہوتا جائے گا اس کا دل اتنا سیاہ ہوتا جائے گا، اور جو شخص جتنا اپنے کو فتنوں سے بچاتا جائے گا اس کا دل اتنا نورانی ہوتا جائے گا، حتیٰ تکون القلوب کالقلبین، یہاں تک کہ دل دو دلوں میں بڑھ جائیں گے، اما سواد الخالصا و اما بیاض الخالصا، یا بالکل سیاہ ہو جائیں گے، حق و باطل کا کوئی امتیاز اس کے پاس نہیں ہے، صحیح اور غلط کی کوئی تمیز اس کے پاس نہیں ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، ظلم اور عدل میں فرق کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، امن اور خوف میں فرق کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوگی، بالکل سواد خالص، بالکل جانے کا اندھیرا ہو جائے گا، دل کیا ہوگا، ایک اندھیر نگری ہو جائے گا، وہ اما بیاض الخالصا، یا بالکل روشن منور ہو جائے گا، وہ ہر چیز میں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کے قابل ہو جائے گا، ہر باریک سے باریک بات کو وہ قیاس کر سکے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی آتی ہے، القلوب کالقلبین اما سواد خالصا و اما بیاض خالصا، یا تو بیاض خالص کی طرف لوگ چلے جائیں گے یا سواد خالص کی طرف لوگ چلے، یا اس لیے پوری دنیا میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطروں کے اس زمانے میں یا تو ایک دم انسانوں کو مذہب کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، یا بالکل مذہب سے بیزاری کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دونوں سمندر ہیں، دونوں دریائے ہیں جو بہ رہے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے رفتار سے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ شانوں کی حکمتیں اور مصلحتیں ہر چیز میں ہیں، تو اس میں بھی یقیناً اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو، اپنی نسلوں کو، آنے والی ہماری اولادوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، فیملیز کو، اپنے آپ کو دین کے اندر رکھنا ہے اور ایمان پر جمانا ہے، میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کو بڑھانا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا بیان ہوتا ہے، آپ کے حسن و جمال کا بیان ہوتا ہے، آپ کے علم کا بیان ہوتا ہے، آپ کے اخلاق کا بیان ہوتا ہے، پھر اس کے اثرات آتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ محبت کیسے کی جاتی ہے، آپ کی عظمت دل کے اندر کیسے بیٹھتی ہے، کیسے واقعات ہمارے بزرگوں کے ہیں، واقعے سے کسی چیز کی تفسیر واضح ہو جایا کرتی ہے، آپ کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ سنی ہم ادب کی ایک ادب کے سلسلے میں ایک واقعہ پڑھ رہے تھے، کتنا عجیب واقعہ تھا، پر کچھ برات کے دن وہ پڑھ رہے تھے، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے مسلمانوں کا، وہ بڑا نیک متقی فرض، ان کے تقوی و پرہیزگاری کا اسی سے اندازہ کر لو، جو واقعہ ان کا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں پڑھ رہے تھے، پرسوں میں واقعات پڑھ رہے تھے، اس میں ان کا ذکر آ گیا۔ ان کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا محمد قلی، اپنے کام کاج کے واسطے وہ اس کو بلایا کرتے تھے محمد قلی، ایک مرتبہ انہوں نے زور سے آواز دی قلی، تو خادم دوڑا ہوا آیا اور ساتھ میں اپنے لوٹے میں پانی لے کر آیا، انہوں نے صرف قلی کہا، وہ دوڑا ہوا آیا اور ساتھ میں اپنے لوٹے میں پانی لے کر آیا۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت پوری، یعنی ایشیا کا کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے، وہ غیر منقسم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، پورا انہوں نے وضو کیا، وہ خادم چلا گیا، انہوں نے کچھ کہا نہیں، انہوں نے کچھ سنا نہیں، تو اس کے دوسرے دوستوں نے کہا کہ بھائی جب تجھے انہوں نے پکارا کنی کہہ کر، تو تو نے جا کے پوچھا نہیں کہ حضرت کیا بات ہے، کیا خدمت انجام دوں، گیا لوٹے میں پانی لے کے چلا گیا، اور وہ بھی کچھ کچھ سے بولے نہیں، وضو کر کے وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ اس نے کبھی بھی مجھے محمد قلی بغیر وضو کے نہیں کہا ہے، کیونکہ میرے نام میں محمد ہے، تو کبھی انہوں نے محمد کا لفظ بغیر وضو کے نہیں کہا ہے، جب انہوں نے بغیر محمد کے صرف قلی کہا تو میں سمجھ گیا کہ ان کو وضو نہیں ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ سیاست سمجھ رہے دوست.
اور یہ بادشاہوں کے پاس تھا. یہ اولیاء اللہ بزرگان دین صوفیاء اور مشائخین کا ادب وہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ. وقت کا بادشاہ ہے لیکن اللہ کا ولی تھا, صاحب تقوی و طہارت رہتا تھا. بڑے متقی پرہیزگار بزرگ گزرے ہیں, بادشاہ بھی گزرے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے ہوتا ہے, آپ کی عظمت دین میں کیسے ہوتی ہے, آپ سے محبت کیسے کی جاتی ہے, آپ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے, آپ کی سنتوں کی پیروی کیسے کی جاتی ہے, اس میں آدمی کو بہت مرتبہ ہیزیٹیشن پیش آتا ہے تو ہیزیٹیٹ نہیں ہونا ہے. بہت مرتبہ آدمی کو دبایا جاتا ہے, تانا دیا جاتا ہے, شرمایا جاتا ہے, مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ چل نہ سکے اپنے طریقے پر. مور لا خابن رحمت اللہ کی شان کیسے آئے گی ایک مسلمان میں کہ اس کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سننے سے آتی بات اس لیے سنائے جاتے ہیں, سیرت کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں, اس میں علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماع کے واقعات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات, آپ کی عظمت شان کے واقعات, آپ سے اللہ تبارک وتعالیٰ کی محبوبیت کے واقعات. ابھی جیسے حضرت اثر کے بعد میں خلت کا فرق اور جناب والا حب کا جو فرق تھا, خلیل اللہ ہونے کا اور حبیب اللہ ہونے کا جو فرق تھا, کیسے بتا رہے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بنائی تھی. میرے دوست آپ کی پیدائش کی دو شکلیں ہیں, ایک آپ کا نور نبوت ہے جو بنایا گیا, ایک آپ کا نور جو پیدا کیا گیا, ایک آپ کا جسم مبارک جو بنایا گیا. دو تخلیقیں ہیں آپ کی. جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی مصطفی عبد الرزاق, اور حضرت خانوی نے اس کی تقریر کی ہے, اور حضرت خانوی کسی حدیث کی تقریر کر دے تو وہ خود ایک سند ہے. اے جابر, سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے. اور آپ فزیکلی پیدائش کے اعتبار سے آخر میں مبعوث ہوئے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ نور نبوت کی پیدائش کی تو شان یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی تخلیق ہوئی, اور جسد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی شان یہ ہے کہ وہ بالکل نارمل حالت میں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بھی اب نارمل نہیں ہوئی. علماء نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا اب نارمل پیدا کیا کہ بغیر شادی کے اما سے ڈائریکٹ پیدا کر دیا, اور بالکل طاہرہ اور عفیفہ خاتون سے تو ان کو لوگوں نے خدا بنا لیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبی ہیں, آپ کے پاس کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. آپ کے ساتھ ایسا کوئی اسپیشل معاملہ کیا جاتا تو پھر یہ امت بھی یہی حرکت میں مبتلا ہو جاتی. اس وجہ سے آپ کو اس انداز میں پیدا نہیں کیا گیا. وہ اللہ پاک کے کام اللہ ہی جانتے ہیں میرے دوستو. اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات ہیں, آپ کی جو فضیلت ہے, وہ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے آپ بڑے مرتبے کے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے بھی مرتبے کے بڑے ہیں آپ, ابراہیم علیہ السلام سے بھی مرتبے کے, سارے پیغمبروں میں افضل ہیں آپ. سیدانا سید بلد آدم, حضور نے خود فرمایا کہ میں بلد آدم کا سردار ہوں. لواء الحمد بیدی, حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آپ ہیں شفاعت کبرا والے, صاحب الشفاعت الکبرا, کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا کل قیامت کے دن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی شفاعت فرمائیں گے. صاحب مقام محمود ہے, پوری انسانیت میں ایک ہی مقام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت کے پاس کل قیامت میں جو سب سے بڑے مرتبے کا ہوگا جس کا نام مقام محمود ہے, اس کے آپ شہنشاہ نشین ہیں. آپ صاحب مقام محمود ہیں, آپ ساقی کوثر ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب المعراج بنایا. اتنی عجیب چیز ہے میرے دوستو, اتنا عجیب واقعہ, ایسی خصوصیات ظاہر کرنے والا جس کی کوئی حد نہیں. اللہ نے آپ کو اس فزیکل باڈی کے ساتھ, یہ تو عقیدے, اصل میں عقیدے کا کمال یہی ہے, یہ کوئی روحانی ارتقا نہیں تھا, یہ کوئی خواب والی معراج نہیں تھی. آپ روح اور جسم کے ساتھ عالم پورا عالم بالا پہ تشریف لے گئے, ساتوں آسمانوں کے اوپر گئے. اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت دیکھ کر آئے, جہنم دیکھ کر آئے, جبکہ عالم آخرت میں ان کا تعلق ہے. جنت کا آپ نے معائنہ فرمایا, جان جس چیز کی وحی کے ذریعے سے آپ کو باتیں بتائی گئیں آخرت کی, وہ سب آپ نے معراج میں دیکھی, دکھایا گیا آپ کو. آسمان پہ گئے, پہلے آسمان پہ بھی, دوسرے پہ بھی, تیسرے پہ بھی, چوتھے پہ بھی, پانچویں, چھ, سات, اور پھر اس کے آگے جبرت المنتہا سے بھی آگے, جہاں جبرائیل کے بھی پر جل جائیں. اگر یہ سرے منہ بدتر پرم پرو گئے تجلی بسوزت پرم, جب اب کے رفرف آپ کے سامنے آیا جبرت المنتہا کے پاس, جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ آپ کا مقام ہے, آپ جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کو آگے اور بلا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا جبرائیل سے کہ جبرائیل اتنے تک تم ساتھ میں تھے اور اب تم مجھے چھوڑ دیں, کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر مجھے بھی بڑی وحشت ہو رہی, پریشانی ہو رہی, پتہ نہیں کیا ہے ادھر, تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. تو کہنے لگے حضور بس ایک ایسا مقام ہے یہ کہ جہاں میں نہیں جا سکتا, جس کو جو ہے فارسی شاعر نے اس کے اندر ایسا پرویا ہے کہ ان کی بات کا مضمون یہ ہے کہ اگر یہ سرم ہوں یا برتر پر ہوں, ایک بال برابر بھی میں اپنے یہاں سے آگے بڑھوں گا, فروغ تجلی بسوزت پر ہوں, اللہ رب العزت کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. یہ تو آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ ہی جا سکتے ہیں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں گر دوں. اللہ اکبر کو بتا رہا ہوش آندھی, اس جسمانی فزیکل باڈی کے ساتھ چلے گیا اور لازمان کے اندر ٹائم ہی نہیں تھا کچھ, لامکان کے اندر. میرے دوستو لازمانی ہونا لامکانی ہونا تو ظاہر ہے نا, انسان کے اندر کہاں یہ چیز, وہ تو زمانے کے ساتھ مقید ہے, وہ تو جگہ کے ساتھ میں مقید ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے. معجزہ اور کرامت ہوتی وہ ہے کہ اللہ رب العزت جو کر سکتا ہے جب وہ چاہے وہ کرے, اور اللہ قادر مطلق ہے, وہ کسی کو بھی لامکانی بنا دے, وہ کسی کو بھی لازمانی بنا دے. میں نے ایک بزرگ کی کتاب میں پڑھا ہے, انہوں نے کہا کہ جب موحد حقیقی پر واحد حقیقی جس صفت سے تجلی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, جو واحد حقیقی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ جس صفت سے تجلی کرتا ہے, اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ پاک کیونکہ لامکانی ہے, اگر وہ واحد حقیقی پر تجلی کر دیں گے تو مکان باقی نہیں رہے گا اس کے لیے. راتوں رات بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس جانا, سارے انبیاء سے ملنا, سب سے تعارف ہونا, تعارف کے کلمات تک مذکور ہیں کہ کون سے پیغمبر نے کیا بات کہی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنایا, حضور کا خطبہ موجود ہے, اذان دی جانا, اقامت کہا جانا, نماز پڑھنا, جماعت سے نماز ہونا, آسمان اول پہ جانا, وہاں پیغمبروں سے ملاقات ہونا, آسمان دوم پہ جانا. پھر حضور نے فرمایا کہ یہاں سے آسمان کی مسافت 500 سال کے برابر ہے اور آسمان اول اتنا ہی موٹا ہے, دونوں کے درمیان آسمان اول اور دوم کے درمیان گیپ اتنا ہی ہے, پھر آسمان دوم بھی اتنا ہی ہے, سیکنڈ آسمان بھی ویسے ہی ہے, تھرڈ بھی ویسے ہی ہے, فورتھ بھی ویسے ہی ہے, ففتھ بھی ویسے ہی ہے. آپ کو کتنا ٹائم چاہیے میرے دوستو اس سارے کام کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے, وہاں سے آنا جانا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بولتے جا رہے ہیں کہ میں اپنی امت کو بھگت چکا ہوں, آپ جو ہے نا یہ خام مخواہ 50 نمازیں لے کر آ گئے ہیں, مہربانی کرو تھوڑی سی. اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ ایسا غلبہ محبت کا اور عظمت کا, سرکار پر چاڑھ کے 50 نہیں اگر 50,000 بھی دیتے تو جی سرکار بلکہ لا دیتے. وہ مقام ہے, اگر موسیٰ بھی وہاں ہوتے تو وہی کرنے والے تھے. وہ اصل میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو کیسا سدھرائیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ امت پر بڑے شفیق تھے, آپ کو کیسے نہیں سدھرائیے؟ یہ جب اللہ نے 50 نمازیں دی تو حضور کو لے کر آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں. میں نے بزرگوں, اگر موسیٰ وہاں جاتے نا تو ان کا حال اس سے بھی اور آگے ہو جاتا, وہ تو اور مغلوب ہو جاتے, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے, عظمت ویسی تھی اور فائدہ اتنا تھا, تحفہ اتنا بڑا تھا, بڑے سے بڑے تحفے کو اور اپنی شان کے مطابق انہوں نے تحفہ دے دیا, وہ لے کے آ گیا 50 نوازوں کے 50 نواز. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہیں بھائی, جا تشریف برائے مہربانی, آپ تشریف لے جائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, جہنم کا معائنہ ہو رہا ہے کہ کون سے عمل پر کیا سزا دی جانے والی ہے. یتیموں کا مال کھا جانے والے سزا تو گنہگار سب سزا دیے جائیں گے, لیکن ہر گنہگار یکساں سزا میں نہیں ہے. سود کھانے والے کی سزا الگ ہے, نماز نہیں پڑھنے والے کی سزا الگ ہے, رشوت کھانے والے کی سزا الگ ہے, یتیموں کا مال کھا جانے والے کی سزا الگ ہے, ذمہ داریاں سب پہ لے کے نہیں نبھانے والے کی سزا الگ ہے, بدکاری کی سزا الگ ہے. ساری سزاؤں کو آپ نے دیکھا, جنت کا آپ نے معائنہ فرمایا, اتنا تفصیلی معائنہ کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں جنت میں سے گزر رہا تھا, ایک مکان میں نے دیکھا, ایک محل دیکھا, عالیشان محل, یعنی اتنا خوبصورت تھا, حضور فرما رہے ہیں اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کس کا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ایک عرب کا ہے. شیخوں کے وہاں پہ بھی مجھے یہاں پہ بھی ایک عرب کا ہے. تو میں نے کہا کہ میں عرب ہوں پھر تو یہ میرا ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کا نہیں ہے, یہ ایک عرب کا ہے اور قریشی کا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر تو میں بھی قریشی ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ہیں, پھر تو یہ میرا ہی ہوگا. نہیں آپ کا نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمر بن الخطاب کا ہے, حضرت عمر کا محل ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ کر تشریف لائے. فرمایا کہ میں نے چاہا کہ باہر کا یہ حال ہے تو تھوڑا اندر بھی تو دیکھ لوں, اس کا ڈیکوریشن بھی ایک نظر ڈال لوں کہ وہ ہے کیسا. جب میں اس میں اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر غیرت مند ہے. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بات آ جائے کہ میں نے اس کے محل میں جھانکا تو وہاں ہورے تو تھی ہی ہوں گی, تو وہ پتا نہیں کیا وضو پہ اثر پڑ گئے, وضو کو دیکھنے کے بعد مجھے تھوڑی چاہیں گی. اس قدم کی کوئی بات نوز بلا میں آ سکتی. دوسرے میں مجھے عمر کی غیرت کا ذکر آیا تو پھر میں اندر نہیں گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضور یہ واقعہ سنا رہے ہیں دنیا کے اندر. عمر رونے لگے, فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سے کیا غیرت ہو سکتی ہے, آپ سے کیا غیرت ہو سکتی ہے. اس سے میں اندازہ صرف یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جنت کا اتنا تفصیلی معائنہ, جہنم کا اتنا تفصیلی معائنہ, سدرت المنتہا کے آگے تخت رقرب کے اوپر اتنی مرتبہ آمد و رب, اور ہوئی کب ایک ایسی رات کے اندر جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ما فقدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے گم پایا ہی نہیں. ایک ایسے ساتھ میں وہ ہوا ہے کہ جس میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور گئے کب اور آئے کب. لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ معراج کا انکار کر رہے ہیں. حضرت عائشہ معراج کا انکار نہیں کر رہے ہیں, حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ایسے انداز میں ہوا کہ ہمیں آپ کی ناموجودگی کا احساس ہی نہیں ہو سکا. یہ اتنا جلدی ہوا, اتنا لمبا کام اتنا جلدی کیسے ہوتا ہے میرے دوستوں. جب لامکان کی تجلی ہوگی تو کتنی صدیوں اس سے گزر جائیں گی اگر پتہ نہیں چلے گا. ایسے لازمان کی تجلی ہوتی ہے, وقت کے اعتبار سے بھی ایسے معاملہ ہوتا ہے. اللہ پاک کے معاملات ہیں, اللہ پاک کے مطلق ہیں, وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے ہیں اور آپ سے جوتے نہیں اتروائے گئے ہیں. کیا شان ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, نالین پہنے عرش پہ پہنچے ہیں جب حضور, نالین پہنے عرش پہ, نالین جوتوں کو کہتے ہیں, نالین پہنے عرش پہ پہنچے ہیں جب حضور, کچھ ٹور سے بھی پوچھیے عظمت رسول کی. کیونکہ جب ٹور پر موسیٰ علیہ السلام تورات دینے کے لیے گئے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ یا موسیٰ اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا, اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو, آپ وادی مقدس میں ہو. ایک مقدس, ایک بزرگ وادی کے اندر, ایک پاکیزہ, ایک نورانی وادی کے اندر ہو, یہاں جوتے نہیں پہنے جاتے, اتار دیے جاتے ہیں. اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی کوئی پہل نہیں ہے اور عرش پہ نہیں ہے. اندازہ لگائیے آپ رفعت شان کا, آپ کی محبوبیت کا, آپ کی عظمت کا. ان ایسے پیغمبر کے ہم امتی ہیں میرے دوستو. بات یہاں لانا ہے اصل میں کہ یہ جو جس شخصیت, جس ذات مبارکہ کا اور جس شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے, ہماری ان سے کیا نسبت ہے. ہم ان کے غلام ہیں, ہم ان کے امتی ہیں, ہم ان کے فالوور ہیں, ہم ان کے پیغامات کو پھیلانے والے ہیں, ہم ان کی امانت کے امین ہیں, ہم ان کے جھنڈے کے علمبردار ہیں, ہم ان کے خادمین میں سے ہیں, ہم ان کے امتیوں میں سے ہیں. اور ہمارے پیغمبر جن کے بارے میں ہم مذاکرہ کرا کرتے ہیں وہ خاتم النبیین ہیں اور ہم خاتم الامم ہیں. ہمارے پاس کوئی اور دوسرا نہیں ہے جو دین کو اٹھانے والا ہو, لے کے آنے والا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے, یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے حوالے فرما دی. دین کو اپنانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا, تربیت لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب پیدا کرتے تھے پہلے, جس کو دعوت سے تعبیر کرتے ہیں, پھر نالج فراہم کرتے تھے جس کو تعلیم اور حکمت سے تعبیر کرتے ہیں, پھر ٹریننگ دیتے تھے جس کو تزکیہ اور تربیت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ تین کام امت مسلمہ کے ذمے ہے. پہلے طلب کہ ہر آدمی میں اللہ رب العزت کی معرفت کا شوق آ جائے, آخرت کی کامیابی کا احساس آ جائے, خبر میں جواب دے کے جواب دہی کا احساس آ جائے, اپنی آخرت بگاڑنا نہیں ہے, ایک طلب آ جائے, خوف آ جائے اللہ تبارک بتائے کہ میری زندگی کہیں ناکام نہ ہو جائے, اور وہ دین پر ہوگی کامیاب, دین کے بغیر ناکام ہو جائے گی. پہلے طلب لانا جس کو دعوت سے تعبیر کرتے ہیں. دعوت آتے ہی علم کا کام سامنے آ جاتا ہے کہ بھائی کس سے ناراضی ہوتا ہے, کس سے ناراض ہوتا ہے, کون سی چیز صحیح ہے, کون سی چیز غلط ہے, کیا اس کی تفصیلات ہیں. اس پر امت کو کام کرنا ہے, پھر اس کے بعد میں اس کے مطابق ٹریننگ ہونا. کتنا ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے, مجھے اور آپ کو سب معلوم ہے, یہ انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر تو کس کو کیا نہیں معلوم ہے, نالج کی دنیا ہے, کیا چیز نہیں معلوم ہے, لیکن عمل کہاں ہے ہمارا, کیوں نہیں ہے عمل. ایک پروسیس ہوتا ہے علم کے درمیان اور عمل کے درمیان میں, ایک گیپ ہے بہت بڑا جس کو بہت بڑے پروسیس کے ذریعے سے فل کرنا پڑتا ہے. سب کے جاتے عمل آدمی اس پر عامل ہوتا ہے, بنانے قوت علم الگ ہے, قوت عمل الگ ہے. علم حاصل کرنے کی قوت اللہ نے الگ بنائی ہوئی ہے, عمل کرنے کی قوت اللہ نے الگ بنائی ہوئی ہے. اس کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے, اس کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے. بعض مرتبہ قوت عمل حرکت میں ہوتی ہے, علم نہیں ہے آدمی کے پاس. یہ ساری بدعات خرافات رسوم یہ جہالت کی باتیں جو ہے نا, یہ کہیں کو ہوتی ہے, علم نہیں ہے, عمل ایک عمل کی ایکٹیویٹیز ہیں, یہی ہوتا ہے. اس میں علم ہے, عمل کی قوت حرکت کے اندر نہیں ہے. ہر قسم کی بدعملی علم کے ساتھ میں چل رہی ہوتی ہے, نہ علم ہے نہ عمل ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. نہ خود علمی ہے نہ عملی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے تو جو زندقہ اور علاج پھیلتا ہے تو پھیلے گا. اور علم سے مراد وہ علم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ علم جو انسانوں کے تجربوں سے تعلق رکھتا ہے، ایکسپیرینس سے، جو عقل سے ایجاد کیا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دیا گیا ہے دنیا میں دنیا سے فائدہ اٹھانے کے واسطے. جب قرآن اور حدیث میں علم کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ مراد نہیں ہوتا، اس کی اجازت ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا چانس دیا گیا ہے، موقع دیے گئے ہیں شریعت میں، لیکن مراد وہ نہیں ہوتا. مراد وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک آسمان سے بھیجے ہیں انسانوں کے واسطے، اور وہ قرآن کا علم ہوتا ہے، وہ حدیث کا علم ہوتا ہے. تو پہلے دعوت کے ذریعے سے عام محنت اتنی پیدا کرنا امت مسلمہ میں اور ساری انسانیت میں کہ ان میں طلب آ جائے، پھر علم کو زندہ کرنا، انسٹیٹیوٹ قائم کرنا، یہ بہت بڑی کوتاہی میرے دوست ہم لوگ کر رہے ہیں اس سلسلے میں. میں آپ کو توجہ دلاؤں گا تھوڑی سی اس بات پر، جس بات کی طرف میں دوست توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آج الحمدللہ تعالیٰ تھوڑے دین کی طرف سے، تھوڑی دین کی فکر پیدا ہونے سے لوگوں میں حافظ بنانے کا ایک رجحان تو بن گیا. بہت لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، بہت مبارک بات ہے، اور کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، بہت قیمتی چیز ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ بغیر سمجھے کہ طوطے اور مینا کی طرح رکھنے سے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، جیسے جاہل لوگ بول دیتے ہیں. یہ جاہل لوگ بولتے ہیں، عالم لوگ نہیں بول سکتے کبھی، کیونکہ عالم تو وہی بولے گا جو حضور نے فرمایا. جاہل وہ بولتا ہے اس کے خلاف بول دیتا ہے جو حضور نے فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ فضیلت بیان فرمائیے، تو یہ تو جہالت کی بات ہوگی. اس وجہ سے کبھی اس کو اگنور نہیں کرنا ہے، وہ اپنی جگہ پر صاحب فضیلت والی چیز ہے. لیکن اس کے آگے ایک بات ہے کہ حافظ کو محفوظ کرنے کا طریقہ ابھی امریکہ والوں نے تلاشی نہیں کی ہے. ہمارے شکاگو کے اندر 100 سے زیادہ 150 سے زیادہ بچے حافظ ہو گئے، لیکن ان کو پکڑنے کو ہوئے تو مل ہی نہیں رہے. حافظ ہوئے تھے بھی نکل گئے، کالج میں چلے گئے، ہائی اسکول میں چلے گئے، یونیورسٹی میں چلے گئے، نہ شکل کے، نہ صورت کے، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ رمضان میں قرآن شریف سنانے کے قابل، یاد ہی نہیں رہا قرآن پاس. کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا پتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حافظ پر تعینات کر گئے کہ بس ہو گیا بھائی، دین کی فکر آنے کا مطلب ہے کہ اپنے اولاد کو حافظ بنا دو. بھائی حافظ بناؤ، اصل کام اس کے بعد عالم بناؤ، مفتی بناؤ، داعی بناؤ. مسلمان جو جمے گا نا اس ملک کے اندر، اس کے پیر جو جمیں گے وہ عالموں سے جمیں گے، یاد رکھو وہ عالموں سے جمیں گے. یہ بہت دور کی بات ہے. اور عالم کب ہوگا؟ یہاں پہ یہاں کے پڑھے ہوئے بچے عالم ہونا، یہ ہم جیسے بڈھے ادھر انڈیا پاکستان سے جائے ہوئے ہیں نا، ہمارے کو یہاں کی زبان تک بولنے نہیں آتا، تو ہم یہاں کی قوم کو کیا سنبھالیں گے؟ وہ تو ضرورت وہاں سے آئے ہوئے ان علماء دین کی اس لیے ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلنے والا ہے ان کا، کیونکہ وہ جو لوگ سیکھ کے آئے ہیں جہاں سے یہاں والے، وہ نہیں سیکھ سکتے نہ وہ سکھا سکتے، تو اس وجہ سے ان سے استفاد نہیں ہو سکتا کبھی بھی. لیکن یہاں کے بچے، یہاں کی زبان بولنے والے عالم حافظ مفتی پیدا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو باقی نہیں رہ سکتے ہم صحیح معنی میں. اور وہ یہاں والے کب تیار ہوں گے؟ جب یہاں ایسے انسٹیٹیوٹ ہوں گے، ایسے ادارے ہوں گے، ایسے سینٹرز ہوں گے، پھر اس کے مطابق میرے دوستوں تربیت کا جو نظام ہوتا ہے جس کو مشائخ حقہ علماء ربانی کہتے ہیں، وہ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تلاوت آیات کا مسئلہ تھا، تعلیم کتاب اور حکمت کی ذمہ داری تھی، اور یزکیم تزکیہ نفوس کا کام آپ فرماتے تھے. جب یہ امت مسلمہ اپنے اس رشتے کو محفوظ رکھتے ہوئے جو سرکار کے ساتھ میں ہم سب کو، ہم کو یہ سعادت حاصل ہے، اس میں کام کرے گی، جان مال لگائے گی، صلاحیتیں لگائے گی، جدوجہد اور کوشش کرے گی، پھر اللہ رب العزت میرے دوستوں اس ملک کے اندر جمائیں گے، احسان فرمائیں گے، خلافت عطا فرمائیں گے، اور کامیابیاں نصیب فرمائیں گے، قبولیت عطا فرمائیں گے، غیروں کے دلوں سے نفرت نکلے گی، ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، عقیدت پیدا ہوگی، بدگمانیاں دور ہوں گی. آج مسلمان سے بدگمان ہے پوری دنیا یہاں سے وہاں تک، ظاہر ہے کہ بدگمان ہونے کا کام ہی ہم کرتے ہیں. آج مسلمان کی نفرت میں تو پوری دنیا کے اندر ہے، ہم نفرت کا کام ہی کر رہے ہیں. ہمیں تو نہ نفرت کا کام سکھایا گیا، نہ بدگمانی کا سیوا دیا گیا، مگر ہم نے اپنی زندگی کو جو بدلا تو ہمارے ساتھ تو یہ ہو نہیں تھا. پھر وہ اس وجہ سے میرے دوستوں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور صحیح انداز میں سوچ کر انشاءاللہ تعالی جب عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہماری زندگی میں بھی کامیابی دیں گے، اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں مختصر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ جمع ہونے کو ہمارے قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، دین کی فہم عطا فرما دیجیے. اے اللہ اہل حق سے مناسبت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اہل حق سے مناسبت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو بزرگوں کے ماحول نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کی صحبت ہے ان کا قرب نصیب فرما دیجیے.
اے اللہ سچے پکے علماء ہمیں نصیب فرما دیجئے، سچے خدمتگار دین کے نصیب فرما دیجئے، ہماری اولادوں کی اللہ حفاظت فرمائیے، ان کی بری عادتوں سے بری سبقتوں سے حفاظت فرمائیے، نیک ماحول نصیب فرمائیے، اس ملک کے اندر اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، اے اللہ امت مسلمہ سے بدگمانی کو دور فرما دیجئے، امت مسلمہ سے نفرتوں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ اور امت مسلمہ کو صحیح راہ پر ڈال دیجئے، اے اللہ کلمہ واحدہ پر ان کو مجتمع فرما دیجئے، اے اللہ اور غیروں کو بھی ہدایت سے سرفراز فرما دیجئے، مولا آپ قدرت والے ہیں طاقت والے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری انسانیت کو ہدایت سے سرفراز فرما دیجئے، پورے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجئے، پورے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے، پورے مسلمانوں سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، پورے مسلمانوں کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مظلومیت کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مغلوبیت کو ختم فرما دیجئے، ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے، ان کی بے عزتی کو عزت سے مبدل فرما دیجئے، ان کے خوف کو امن سے بدل دیجئے، اے اللہ امن عامہ کے فیصلے فرما دیجئے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے، بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہم سب کو اللہ سکون اور چین اور اطمینان تسلی نصیب فرمائیے، ذکر اور فکر کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دیجئے، نماز کی محنت کرنے والا بنا دیجئے، دین پر چلنے والا بنا دیجئے، دین کی محنت کرنے والا بنا دیجئے، علم سیکھنے والا بنا دیجئے، علم سکھانے والا بنا دیجئے، اہل علم سے محبت کرنے والا بنا دیجئے، اہل علم کی مدد کرنے والا بنا دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔